انہوں نے دیکھے ان کے اندر جو کھولہار بروا کے چکنے چکنے پات جو آثار دیکھے رشت کے حضرت بابا فرید نے، انہوں نے کہا کہ اے بابا بختیار شہباز عظیم بقاعدہ اردئی بہت بڑا شہباز تمہارے پھر ہاتھ آ گیا ہے، فرید شمیس یہ ایک شمع بن کر چمکے گی. لیکن آج جو کچھ ہو رہا ہے مزاروں پر میں اس کا ذکر کر رہا ہوں، اس کا کوئی الزام نہ بابا فرید پر ہے، نہ خواجہ بختیار کاکی پر ہے، نہ خواجہ معین الدین اجمیری پر ہے رحمہم اللہ. لیکن جو کچھ ہو رہا ہے تینوں کی تصویر بنی ہوئی اور اس کے اوپر ہار لگے ہوئے اور اس کے لیے سلامی اور اس کے لیے دنڈوت کی میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھی. تو جان لیجئے کہ میں ان شرکوں کا یہاں تفصیل سے ذکر نہیں کرنا چاہتا، میں اس شرک کا ذکر کر رہا ہوں جو وبائے عام کے طور پر جس سے نہ میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ بچا ہوا ہوں، نہ آپ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آپ بچے ہوئے. وہ ہماری خواہشات نفس جو معبود بن جاتی ہیں، وہی تو ہے جو ہمارے پاؤں کی بیڑیاں بنی ہوئی ہیں. جانتے ہیں کہ یہ سنت رسول ہے، نہیں عمل کر سکتے. جانتے ہیں یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے، کیا کریں، رواج ہے، مجبوری ہے. کہیں رواج ہمارا معبود ہے، کہیں برادری ہمارا معبود ہے، کہیں وقت کا چلن اور فیشن ہمارا معبود ہے، کہیں دولت کی محبت ہمارا معبود ہے، کہیں شہرت ہمارا معبود ہے، کہیں کوئی اقتدار جو ہے وہ ہمارا معبود بن گیا ہے. یہ ہے وہ معبود. کانو اکثرہم مشرکین. اور اللہ کا عذاب آتا ہے تبھی جبکہ توحید رخصت ہو اور شرک اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، اگر وہ ایک ایپیڈیمک کی شکل اختیار کر لے، اگر اس کا معاملہ جو ہے ایک عموم کا ہو جائے کسی معاشرے میں، تو وہ عذاب آتا ہے. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کانوا اکثرہم مشرکین. اب اس میں کرنا کیا ہے، یہ ہے میرے اور آپ کے لیے سبق. نوٹ کر لیجئے گا جا کر، مجھے افسوس ہے معذرت میں کر چکا ہوں، یہ آیات اس وقت ان کا متن آپ کے سامنے نہیں ہے. فَعَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمُ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصْدَعُونَ. یہ خطاب مجھ سے ہے، آپ سے ہے. ہمارے اور قرآن کے درمیان ایک حجاب یہ بھی ہو جاتا ہے کہ یہاں ہم یہ سمجھ کر گزر جاتے ہیں یہ خطاب تو حضور سے ہو رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اولین مخاطب اس قرآن کے کون ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اگر یہ سمجھ کر آپ گزر گئے تو آپ کے اور قرآن کے درمیان حجاب ہو جائے گا، جس کو سورہ بنی اسرائیل میں کہا گیا ہے اذا قرات القرآن جعلنا بینك وبین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا. ایک ہڈن پردہ ہے کہ جو حائل ہے، ایک حجاب ہے، غیر مرئی حجاب ہے، انویزیبل. ہمارے اور قرآن کے درمیان ایک حجاب ہے، اور اس کے اسباب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم یہ سمجھے کہ یہ تو حضور سے خطاب ہے. کہیں ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ تو یہود سے خطاب ہے، کہیں ہم یہ سمجھ کر گزر جاتے ہیں یہ تو مشرکین مکہ سے خطاب ہے. قرآن مجید کو پڑھنے کا جو اقبال نے اپنے شعر کے اندر اشارہ کیا اور جو ان کے والد نے بچپن میں بات ان کے دل میں ڈال دی تھی، اللہ تعالیٰ ان شیخ نور محمد پر رحمت نازل کرے. اقبال نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ بچپن کا واقعہ ہے، میں صبح فجر کے بعد قرآن پڑھ رہا تھا، والد آئے مسجد سے، دیر سے آئے ہوں گے، ذرا اشراق پڑھ کر آئے ہوں گے، بہت نیک آدمی تھے. انہوں نے ایسے سوال کیا، بیٹے تم قرآن کیسے پڑھتے ہو؟ اب کیا جواب دیتے اقبال؟ کہ بس میں پڑھتا ہوں قرآن. تو انہوں نے وہ بات کہی کہ بیٹا یہ قرآن ایسے پڑھا کرو، یہ محسوس کرتے ہوئے یہ تم پر نازل ہو رہا ہے. یہ ہے وہ خیال بچپن کا جو علامہ نے اپنے اس شعر کے اندر ڈھال دیا کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشا. جو چوٹی کی دو تفسیریں ہیں ان دونوں کا نام لے دیا، صاحب کشاف تفسیر کشاف اور راضی تفسیر کبیر، ان سے قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک کہ قرآن تمہارے اپنے قلب پر اترے نہیں. تو یہ سمجھ لیجئے یہ خطاب اولاً ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کی وساطت سے، یہ ہر امتی سے، اور خاص طور پر جو ان حالات میں مبتلا ہو جن کا کہ یہاں ذکر ہو رہا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر، جس سے آج ہم دو چار ہیں. تو فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، قائم رکھو اپنے چہرے کو دین قیم کی طرف، ادھر ادھر نہ ہو. حالات جب ناموافق ہوتے ہیں تو بڑے سے بڑے آدمی کے اعصاب کا امتحان ہو جاتا ہے. میں نے تسلیم کیا، کمزور اعصاب کا آدمی ہوں، میں اپنے اعصاب پر اثر محسوس کر رہا ہوں، طبیعت کے اندر اضمحلال ہے، مایوسی کے بادل چھاتے نظر آتے ہیں، اور نہ ہو نو امید نو امیدی زوال علم و عرفان ہے، جانتا ہوں میں. امید مرد مومن ہے خدا کے راستہ میں، لیکن جب حالات سامنے ہوں، کہا انگریزی کی ایک کہاوت ہے کہ اگنورنس از اے بلس، یہ بھی بڑی ایک نعمت کی بات ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو. وہ شراب چلا رہا ہے، آپ کو پتا نہیں، جب آئے گا تبھی بیتے گی نا جو بیتے گی، اور اگر پہلے سے معلوم ہے کہ آ رہا ہے تو ابھی سے جان سوکھنی شروع ہو جائے گی. تو اگنورنس از اے بلس، لیکن جسے نظر آ رہا ہو اس کے لیے سوال ہے. تو یہ ہر اس شخص کے لیے اب خطاب ہے جس کا یہ احساس ہو. فاقم وجهك للدين القيم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله، اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ دھمکے اللہ کی جانب سے، اللہ کے حکم سے، کہ جسے پھر کوئی لوٹانے والا نہیں ہے. اپنے چہرے کو سیدھا رکھو. انی وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشركين. دین کے لیے جد و جہد، دین کے لیے کوشش، دین کی دعوت، دین کی اقامت کی سعی، اس میں کوئی کمی مت آنے، حالات سے متاثر نہ ہو. یہ مجھے ایک حدیث کا ٹکڑا یاد آ رہا ہے اس وقت، میں یہ درس آپ کو نہیں دے رہا، اس وقت اپنے آپ کو بھی دے رہا ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اوصی کو و نفسی بتقوی اللہ. لوگوں، میں تمہیں بھی وصیت اور تاکید کرتا ہوں اللہ کے تقویٰ کی، اور اپنے نفس کو بھی وصیت کرتا ہوں. میں اس وقت جب یہ خطاب کر رہا ہوں تو صرف آپ سے مخاطب نہیں ہوں، اپنے آپ سے بھی مخاطب ہوں. اسے کوئی شخص چاہے تو استحضان آٹو سجیشن کہہ لے، یہ بڑی چیپ اصطلاحات ہیں کہ جو نوجوانوں کی زبانوں پر بہت جاری ہیں، اس لیے کہ سائیکالوجسٹ ہمارا ان چیزوں سے آگے بڑھ نہیں سکتا، لیکن بہرحال اسے آپ آٹو سجیشن ہی کہہ لیں. لیکن میرے اور آپ کے لیے یہاں یہ خطاب ہے کہ حالات سے بدل نہ ہو، متاثر نہ ہو، کسی طوفان میں بہ نہ نکلو، کہیں مداہنت اختیار نہ کرو، کہیں کمزوری کا اظہار نہ کرو. فاقم وجهك للدين القيم، وہ دین جو ہمیشہ کے لیے، دیکھیے دین کے لیے لفظ قیم آیا، یہ دین قائم ہے ہمیشہ سے، دین کے اندر کوئی فرق نہیں آتا، لوگوں کی نسبت دین سے کمزور پڑ جاتی ہے، دین کا کچھ نہیں بگڑتا، دین قیم ہے. مجھے کتاب کا نام یاد آ رہا ہے، مولانا مرادی رسن گیلانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب کا عنوان ہے الدین القیم، اور فلسفہ ایمان پر یہ بڑی عظیم کتاب ہے. فلسفیانہ ذہن رکھنے والے لوگ جو ہیں ان کو میں مشورہ دوں گا ضرور پڑھیں. دو کتابیں ہیں مولانا مراد الحسن گیلانی رحمت اللہ علیہ کی، بڑی چھوٹی چھوٹی لیکن عظیم والیومز پر بھاری ہیں، ایک فلسفہ توحید پر الدین القیم، اور ایک سیرت النبی پر النبی الخاتم صلی اللہ علیہ وسلم. تو الدین القیم، اپنے چہرے کو سیدھا رکھو، اقم وجهك للدین القیم، کوئی سٹیگرنگ نہ ہو، کوئی ویورنگ نہ ہو، کوئی حالات کے دباؤ سے دائیں بائیں کسی ریلے میں بہ نہ نکلو. اقم وجهك للدین القیم، دین اور اقامت دین دو ہی چیزیں ہیں، دین خود قائم ہے، قیم ہے. اب دیکھیے کس قدر خوبصورت وقت ہے، اگر آپ نے میرے وہ مضامین پڑھے ہو، شاید دو تین ہفتے ہو گئے جو چھپے تھے جنگ میں، اسلامی انقلاب اور اس کی مترادف اصطلاحات قرآنی اور حدیث نبوی سے اور انجیل سے، میں نے تفصیل سے بیان کیا. تکبیر رب، اللہ کو بڑا کرو، اللہ بڑا ہے لیکن بڑائی مانی نہیں جا رہی، اس کی بڑائی کا نظام قائم کرو. اسی طرح دین تو قائم ہے، قیم ہے، قائم ہی نہیں قیم ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، لیکن لوگوں کی نسبت اس کے ساتھ قائم نہیں ہے، معاشرے کی نسبت اس کے ساتھ قائم نہیں ہے، افراد اور معاشرے اور سیاست کی نسبت اس کے ساتھ قائم کرو وہ اقامت دین ہے. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ. اسی سورۃ مبارکہ میں اس سے پہلے بھی یہ مضمون آیا ہے, یہ آیت نمبر 30 ہے. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ. میں اس وقت صرف حوالہ دے رہا ہوں, جنہیں دلچسپی ہو وہ یہ کراس ریفرنس جو ہے نوٹ کر لے, باقی اس کے سلسلے میں خود عرض کچھ نہیں کرنا. تو ہمارے لیے جو سبق ہے وہ کیا ہے, جو جد و جہد ہم نے شروع کی, صغرا کبرا ہمارا پاکستان کے بارے میں جو ہے وہ میں استحکام پاکستان نامی کتاب میں پیش کر چکا, لیکن یہ اچھی طرح جان لیجئے اقامت دین کی جد و جہد کا تعلق صرف پاکستان کے ساتھ نہیں ہے, یہ تو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. میں اپنی تقریروں میں تفصیل سے بیان کرتا ہوں, ایک مسلمان بھی اگر کہیں ہے کسی ملک میں, اس کا بھی فرض ہے اقامت دین کی جد و جہد. یہ نہیں ہے کہ یہ جو اکثریت والے ملک ہیں انہی کی جد و جہد ہے, انہی پر لازم ہے. اور دلیل اگر مانگیں گے تو میرے لیے سب سے بڑی دلیل ذات محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تنہا تھے کہ نہیں؟ انہوں نے جب کام شروع کیا تو کیا پہلے سے کوئی جماعت تیار انہیں مل گئی تھی؟ انہوں نے جب جد و جہد شروع کی تو کیا پہلے سے کوئی تیار امت ان کو ملی تھی؟ حضرت موسیٰ کو امت ملی, حضرت عیسیٰ کو بنی اسرائیل کی امت ملی, محمد رسول اللہ کے پاس کوئی امت نہیں تھی. جو کچھ ہے وہ ان کا کریشن ہے, ان کی اپنی محنت کا حاصل ہے, ان کی اپنی جد و جہد کا نتیجہ ہے. ایک ایک پودا آپ نے لگایا ہے, اس کا بیج آپ نے ڈالا ہے, اس کے لیے محنت آپ نے کی ہے, اس کے لیے آبیاری آپ نے کی ہے. یہ ایک سے بڑھ کر ایک سے چار, چار سے چھ, تدریجن اور 10 برس میں صرف 100. نوٹ کیجئے, سن 1090 میں, جس کو کہ حضور نے عام الحضور قرار دیا ہے, اس لیے کہ ابو طالب کا انتقال سن 1090 میں ہو گیا, حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال 1090 میں ہو گیا, قریش نے فیصلہ کر لیا حضور کو قتل کر دینے کا 1090 میں. اسے حضور عام الحضور کہتے تھے, رنج اور غم اور صدمے کا سال. اس سن 1090 میں 100 سے زیادہ آدمی نہیں تھے محمد الرسول اللہ کے ساتھ. 10 برس کی کوشش کس کی؟ میری آپ کی نہیں, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ کہ پھر نصرت آئی ہے, یہ اسی ثبات اور صبر اور استقامت اور اپنے فرض کو ادا کرنے کے لیے ہر حالت میں کمر بستہ رہنے کی برکات تھی, کہ اس کے بعد پھر میتھمیٹیکل پروگریشن نہیں, جیومیٹریکل پروگریشن میں ترقی ہوئی, لیکن یہ سن 10 کے بعد ہوئی. اور مولانا مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ نے النبی الخاتم میں اس کا حوالہ پہلے ہی آ چکا ہے, یوم طائف کو ٹرننگ پوائنٹ قرار دیا ہے سیرت النبی کا. اس کو جن کو اس موضوع سے دلچسپی ہو کہ وہ کیا موڑ تھا, کیا ٹرن تھا سیرت النبی میں, اس کو مطالعہ کرنا چاہیے النبی الخاتم کا. تو فرمایا فاقم وجهك للدين القيم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدرون. اس دن وہ پھٹ جائیں گے, گروہوں میں منقسم ہو جائیں گے. وہ کیا ہے؟ اس کی شرح اگلی آیت میں ہے. من كفر فعليه كفر. جس نے کفر کیا ہوگا اس پر اس کے کفر کا وبال آ کر رہے. ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. اور جس نے نیک عمل کیے ہوں گے انہوں نے اپنی ہی جانوں کے لیے تیاری کی ہوگی. کیا انداز ہے, شان استغنا ہے اللہ کا کہ تم میرے دین کے لیے جد و جہد کرو, میرے دین کے لیے تن من دھن لگاؤ, میرے دین کے لیے خون پسینہ ایک کرو, میرے دین کے لیے پرسیویرنس اور صبر اور ثبات کا مظاہرہ کرو. یہ نہ سمجھنا کہ مجھ پر احسان کر رہے ہو, اپنے لیے کر رہے ہو, اس کا سارا نفع تمہارے لیے ہے, اپنے آپ کے لیے, اپنی آنکھ میں سنوار رہے ہو, اپنے لیے یہ سارا جو کچھ کر رہے ہو اپنے بھلے کو کر رہے ہو. من کفر فعلیہ کفر, اس کو در سادہ بات. ومن عمل صالحا فلانفسهم یمہدون لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ, تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے ان کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اپنے فضل سے نوازے انہیں. انہ لا یحب الکافرین, یقیناً وہ کافروں سے محبت نہیں کرتا. یہ بہت اہم نقطہ ہے. جب کفر کا غلبہ ہوتا ہے تو کبھی کبھی صاحب ایمان, مجھ جیسے صاحب ایمان جن کا ایمان کمزور ہے, اس وسوسے میں اس مغالطے میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ کہیں اللہ کو ان سے محبت تو نہیں, یہ ان کی رسی دراز کیے چلا جا رہا ہے, ان پر نعمتوں کے دروازے کھولے ہوئے. میں وہ آج سنا چکا ہوں آپ کو سورہ انعام کی, تو نعمتوں کے دروازے تو ہم کھول دیتے ہیں تاکہ ان کا خبز, ان کے اندر کی ناپاکی پورے طور پر ظاہر ہو جائے, ان کے اندر جو کچھ خرابی چھپی ہوئی ہے وہ پورے طور پر بروئے کار آ جائے. ہم نعمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اتاہم بغتتن اخذہم بغتتن, پھر اچانک اللہ کی پکڑا دی. بہرحال جو مغالطہ ہو جاتا ہے, کوئی مسلمان جو مارے کھا رہا تھا پٹ رہا تھا, کبھی سوچتا ہوگا کیا اللہ کو ابو جہل سے کوئی محبت ہے کہ اس کا ہاتھ چھل نہیں کر رہا, اس پر فارغ نہیں گر رہا, یہ کس زور شور کے ساتھ کوڑے برسا رہا ہے سمیہ پر رضی اللہ تعالی عنہ, یہ کس طرح آزما رہا ہے اور کس طریقے سے تکلیفیں پہنچا رہا ہے حضرت یاسر کو رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ قادر ہے کہ اس کے ہاتھ کو شل کر دے, اللہ قادر ہے کہ اس پر ابھی فارغ گر جائے. تو کیا وجہ ہے اس وسوسے کی؟ نفی کہی, انہ لا یحب الکافرین, انہیں کافروں سے تو محبت نہیں ہے اللہ کو. ہاں دو چیزیں ذہن میں رکھیے, ایک تو رسی دراز کرتا ہے دنیا میں, اور دوسرے یہ بات بھی اپنی جگہ ہے کہ اہل ایمان کی تربیت کسی میں, ورنہ خام رہ جائیں گے. خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار, تو پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زدھار تو, اور تو خاک میں مل اور آگ میں جل, جب خشت بنے تب کام چلے. تو یہ اگر آگ میں جلنا نہ ہو تو پختہ کیسے ہوں گے؟ اس میں بھی حکمت ہے, جیسے میں نے عرض کیا عذاب استیصال بھی اللہ کا فضل ہے, اللہ کی رحمت ہے کہ زمین کو اس ناپاک وجود سے پاک کر دیا جائے. اور اسی طرح یہ پرسیکیوشن جو اہل ایمان پر آتی ہے, یہ ان کے ایمان کے لیے آزمائش کی جو حالات پیدا ہو جاتے ہیں, یہ بھی ان کے حق میں رحمت ہیں, اس لیے کہ انہی سے ان کی تربیت مقصود ہے. اور ایک بات اور فلسفے کے اعتبار سے جان لیجئے, جب تک کہ کوئی گروہ ایسا ساتھ دے دیا جائے صاحب ایمان لوگوں کا جو کوالیفائی کرتا ہو کہ وہ دنیا کے انتظام کو سنبھال سکتے ہیں, اس وقت تک اللہ تعالیٰ کفار کے حوالے کیے رکھتا ہے. لیکن اگر کوئی گروہ ثابت کر دے اپنے ایمان, اپنے عمل صالح, اپنی تنظیم, اپنے ڈسپلن, اپنے ایثار, اپنی قربانی, اپنے صبر, اپنے ثبات, اپنے استقلال سے کہ وہ اب کوالیفائڈ ہے, تو اللہ تعالیٰ کو ہرگز ان کفار سے کوئی محبت نہیں کہ دنیا کی امامت اور دنیا کی قیادت تم کے حوالے رکھے. لیکن بہرحال اگر نہیں ہے کوئی ایسی جماعت اور ایسا گروہ اور ایسی امت, تو ٹھیک ہے, دنیا کا انتظام تو اللہ نے کسی سے کرانا ہی ہے. اب آئیے سورہ سجدہ کی آیات. پہلی آیت میں بیان کر چکا ہوں, اب ذرا آپ اپنے سامنے بٹن رکھ لیجیے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, جو میں نے شروع میں کہا تھا مضامین کی مناسبت ہوتی ہے سورہ روم اور سورہ سجدہ کی ان آیات کے مساف کی نسبت آپ نے مناسبت نوٹ کر لی ہوگی, کہ وہاں بھی فرمایا تھا لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, یہاں بھی فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. میں عرض کر چکا ہوں کہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی جو بھی حالات آئے ہیں یہ ہمیں جگانے کے لیے اللہ نے ان حالات کا فیصلہ فرمایا ہو اور ہم جاگ جائیں، ہوش میں آ جائیں. اب آگے یہ بات بھی میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اب ذرا قرآن مجید کے الفاظ کے حوالے سے سمجھ لیجئے. ذمہ داری سب کی برابر نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے جس پر جس درجے میں ان کے شافع حقیقت ہو جائے اسی درجے میں وہ مسئول ہے، ذمہ دار ہے. جو کسی سبب سے غفلت میں رہے یا جس تک بات نہ پہنچائی گئی ہو اسی درجے میں وہ کسی نہ کسی درجے میں عذر پیش کر سکتا ہے، معذور ہے. بالکل اپنی بات ہے، منطقی بات ہے. اور اس کا جو نتیجہ میں شروع کرنا چاہتا ہوں وہ یہ، ہم سمجھتے ہیں کہ امت مسلمہ، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت مرحوم ہے، کوئی پریولیج اسے حاصل ہے دوسری دنیا سے کافر قوموں کی نسبت، معاملہ برعکس ہے. ہم زیادہ رسپانسیبل ہو گئے قیامت کے دن بنسبت ان کے کہ جن تک اللہ کا کوئی پیغام پہنچا ہی نہیں، جن کے راستے کا سب سے بڑا پتھر ہم بنے رہے ہیں. جاج برنارڈ شاہ کا وہ قول آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ میں قرآن پڑھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ اس سے بہتر کتاب کوئی نہیں، اور جب مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ ان سے زیادہ ذلیل قوم کوئی نہیں. ہم اپنے وجود سے حجاب اکبر بن گئے ہیں دنیا کے راستے میں، تو انہیں کریڈٹ ملے گا، ڈیبٹ ہمارے کھاتے میں ہوگا. اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجیے. فرمایا، اب یہاں پہ الفاظ پڑھیے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا. یہ سما کے لفظ کو میں نے پورے زور دے کر ایمفیسس کے ساتھ ادا کیا ہے، اور اسی میں جان ہے اس آیت کی. اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جسے نصیحت کی گئی، یاد دہانی کرائی گئی اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے، پھر بھی اس نے اس سے اعراض کیا. سمجھ رہے اس بات کو؟ سب سے بڑھ کر ذمہ دار کون جو قرآن کو پڑھتا ہے، جس کو قرآن مجید کے پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ہوئی، وہ کچھ عذر پیش کر سکے گا؟ شاید اپنے والدین کے کھاتے میں ڈالے، اللہ ان کو پکڑ، اس نے ہمیں، انہوں نے ہمیں کنڈر گارٹن اسکول میں داخل کر دیا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کیا اللہ کی کتاب. گزر ان کا ہوا کب عالم اللہ اکبر میں؟ ہوا ہی نہیں گزر. ان کا وبال تو شاید والدین کے کھاتے میں چلا جائے، یہ نہیں کہ وہ بالکل بری ہو جائیں گے، لیکن کچھ نہ کچھ ڈیبٹ کریڈٹ تو ہوگا کہ نہیں. لیکن جن کو کوئی اللہ نے سبب بنا دیا، اللہ سبب ہی بناتا ہے کہ ان کا قرآن سے بھی تعلق قائم ہو گیا، اللہ نے کوئی سبب بنا دیا قرآن کا فہم حاصل ہو گیا، اللہ نے کوئی سبب بنا دیا کہ یہ آیات بھی انہوں نے پڑھ لی جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، پھر بھی زمین جنبت نہ جنبت گل محمد، پھر بھی وہی کے وہی، تو ان سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا؟ یہ ہے ازلم. ازلم اکبر افعل التفضیل کا صیغہ ہے، سب سے بڑھ کر ظالم. ومن ازلم، اب اچھی طرح سمجھیے، جو لوگ حضور پر وحی کے آغاز سے پہلے فوت ہو گئے ان کا حساب اللہ کے ہاں بہت ہلکا ہوگا. جنہوں نے حضور کا زمانہ دیکھا، حضور کی تبلیغ، حضور کی زبان مبارک سے قرآن سنا اور پھر ایمان نہیں لائے، ان سے بڑا شقی اور کون ہوگا؟ وہ اشقا ہے، سب سے بڑے شقی. یہی وجہ ہے جو میں عرض کر چکا ہوں آج کہ رسولوں کی آمد کے بعد پھر کوئی کنسیشن نہیں، کوئی رعایت نہیں. اب تو یا مانو اور یا ہلاک، درمیانی کوئی بات نہیں، یا تسلیم کرو اور یا ملیا بیٹ کر دیے جاؤ. اسی کو قیاس کیجئے اسی پر، اس کو جو قرآن پڑھے وہ زیادہ ذمہ دار ہے ان سے جنہیں کوئی موقع ہی نہیں ہوا قرآن پڑھنے کا، جن کا عالم اللہ اکبر میں کبھی گزر ہی نہیں ہوا، جو قرآن سمجھے، پھر جنہیں کسی بھی سبب کسی ذریعے سے اپنے گرد و پیش کے حالات کا تجزیہ، اس کی تشخیص اور اس کا علاج قرآن کی آیات سے بتا دیا گیا، اور پھر ان کا اعراض، ان کا اپنے سابقہ طرز عمل پر اصرار، ان سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ برا نہ مانیے گا، لوگوں کا کچھ اور انداز ہوتا ہے، میرا انداز کچھ اور ہے. لوگ پیشہ ور وائز ہو، وہ تو جو آ گئے ان کے لیے وہ نہ معلوم کتنے ثواب اور اجر کے ڈوگرے برسائیں گے، اور کتنے ان کو امیدیں دلائیں گے کہ ایک ایک منٹ جو تمہارا گزر رہا ہے تو اس کا اتنا ہزار نیکیوں کا تمہیں ثواب ہر سانس کے ساتھ مل رہا ہے، ایک ایک لفظ جو قرآن کا تم نے پڑھ لیا ہے اس میں اتنی نیکیاں مل رہی ہیں، تاکہ ان سستی نیکیوں کے لالچ میں ان کی محفلوں کی رونق بڑھے. میرا معاملہ ہمیشہ چلتا ہے، جو یہاں چل کر آ گیا ہے خود نہیں آیا، میں آیا نہیں لایا گیا ہوں، کوئی قوت ہے جو انہیں لے کر آئی ہے. میں تو آج پہلے بتا چکا ہوں میں آیا، یہی محجوبیت ہے، اللہ مجھے لایا، یہ توحید ہے. اللہ کھینچ کر لایا ہے، کہاں کہاں سے لایا ہے، کن کن مصروفیتوں میں ہوں گے، وہ بھی تو ہے جو اسی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور نہ معلوم کس مشغلے میں ہوں گے، اور انہیں اس درس میں شرکت کی کوئی توفیق نہیں. کتنے ہی ہوں گے جو مغرب کی نماز شاید نیچے کی مسجد میں پڑھ کر گئے. یہ ایک سلیکشن ہے، کس کا سلیکشن ہے؟ یہ خود بخود نہیں ہو رہا ہے، جان لیجئے، میں عرض کر چکا ہوں، خود بخود ہی تو شرک ہے، خود بخود ہی تو الہاد ہے، خود بخود ہی تو مادہ پرستی ہے. جو ہو رہا ہے وہ کسی کی مشیت سے، کسی کے ارادے سے ہے، وہ صاحب ارادہ ہے، ایک پتہ تک جنبش نہیں کھاتا اس کے اذن کے بغیر. وہ آپ کو لایا، اور جو یہاں آیا اس کی ذمہ داری اس سے کہیں زیادہ بڑھ گئی کہ جو یہاں نہیں آیا. پانچ سوال حضور نے فرمائے ہیں جن کا جواب دینا ہوگا مجھے اور آپ میں سے ہر ایک کو، جب قیامت کے دن کٹہرے میں کھڑے ہوں گے. لن تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، ابن آدم کے کسی کے قدم ہل نہیں سکیں گے اس کٹہرے میں جہاں وہ کھڑا ہوگا، وہاں سے وہ جنبش نہیں کر سکے گا جب تک پانچ چیزوں کا حساب نہ دے دے. آن عمر ہی فیما اپنا، عمر کہاں گزاری، 80 برس دیے تھے کیا کر کے لائے. وان شباب ہی فیما اپنا، اور خاص طور پر عمر کا ایک حصہ شباب، یہ کہاں گلایا، کہاں ضائع کیا، جب قوت تھی، ولولے تھے، امنگیں تھی، یہ کہاں صرف کی. وہاں مال ہی ملین تصب ہوں و فیمان فق ہوں، اور مال کے بارے میں کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، لاؤ پائی پائی کا حساب، حلال سے کمایا کہ حرام سے، ادائے حقوق میں اور خیر و بھلائی کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، یا علل و تللوں میں اور اسراف اور تبذیر میں اور لوگوں پر اپنی دولت کی دھوس جمانے میں خرچ کیا. آخری سوال، لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، واما عملا فیما علما، جو علم حاصل ہوا اس میں عمل کتنا کیا. ریسپانسبلٹی کورسپونڈنگلی بڑھتی چلی جائے گی. یہ آیت پڑھیے گا خدا کے لیے آج جا کر، یہ سورہ روم کی آیات، سورہ سجدہ کی آیات. وَمَن أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، یہاں فا نہیں ہے، ثم، اور یہ ہے در حقیقت انفسس کے لیے، پھر بھی آیات قرآنیہ کے ذریعے سے تذکیر ہوئی ہو پھر بھی اعراض کرے. اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، یقیناً ہم ایسے مجرموں سے انتقام لے کر رہے ہیں. سید صاحب نے بڑے اچھے الفاظ کہے تھے، وہ انتقام لینے والا بھی ہے، عزیز انتقام بھی ہے، شدید ہے انتقام لینے میں، ہاں وہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے. اب یہ میرا اور آپ کا طرز عمل ہے کہ آیا ہم انووک کرتے ہیں اس کی شان غفاری، یا ہم انووک کرتے ہیں اس کی شان انتقام. فلا تکن فی مریت من لقائه، تو ہرگز شک میں نہ رہو اس سے، اس کے ملنے میں. میں بعد میں عرض کروں گا، یہ ذرا مشکل مقام ہے، یہ ٹکڑا درمیان کا جملہ معترضہ ہے، اور جملہ معترضہ قرآن مجید میں جہاں جائے ہوتا بہت اہم ہے، لیکن وہ جو عام مضمون چل رہا ہوتا ہے جملہ معترضہ اسے ہی کہتے ہیں درمیان میں آ گیا ہے، اگرچہ اس مین مضمون سے اس کا براہ راست تعلق نہیں ہے. اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ اہم نہیں ہوتا، معاذ اللہ، قرآن کا کوئی لفظ غیر اہم نہیں. لیکن میں اصل میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ جملہ مکمل یوں بھی بن جائے گا، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ، سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں بھی آیا ہے، وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا سُنَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا. تو وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اسے ہم نے ہدایت بنایا تھا بنی اسرائیل کے لیے. بہت اہم نقطہ اس میں یہ ہے، صرف یہ ایک کتاب ہے اللہ کی قرآن جو ہدایت ہے پوری نوع انسانی کی. قرآن سے پہلے کوئی کتاب پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت نامہ بن کر نہیں آئی، اور محمد سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم کوئی رسول علیہ الصلوۃ والسلام پوری نوع انسانی کے لیے ہادی بن کر نہیں آئی. حضرت مسیح کا میں عرض کر چکا ہوں، رسولاً الی بنی اسرائیل، رسول تھے بنی اسرائیل کی طرف، اور حضور کی شان کیا ہے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر. تو یہاں پہ نوٹ کر لیجئے، جعلناہ ہدی لبنی اسرائیل، ہم نے اسے ہدایت بنایا تھا بنی اسرائیل کے لیے. اب جو درمیانی جملہ معترضہ تھا، فلا تکن فی مریت من لقائه، تو مت رہو شک میں اس کے ملنے کے بارے میں. اس کو میں نے کہا ہے مشکلات القرآن میں سے ہے، بہت سی آراء ہیں، میں اس کا تفصیل میں نہیں جاؤں گا. ایک رائے تو یہ ہے کہ اللہ سے ملاقات کے بارے میں شک میں نہ رہو، اللہ سے ملاقات کے بارے میں شک میں نہ رہو، ملنا ہے اللہ کے حضور حاضری ہو کر رہے. ایک رائے یہ ہے کہ حضور کی جو ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ سے شب معراج میں، اس کے بارے میں کسی شک و شبہ میں نہ رہو. جیسے تمام انبیاء سے ملاقات ہوئی ہے تو حضور کی ملاقات حضرت موسیٰ سے بھی ہوئی. اور ایک مفہوم یہ ہے، میرا دل اس پر زیادہ ٹھکتا ہے، اور مولانا شبیر احمد عثمانی نے بھی اسی کو زیادہ ترجیح دی، وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، کہ کوئی شک نہ رہے نہ اس میں کہ موسیٰ کو جو کتاب ملی وہ اللہ سے ملی تھی، اور نہ اس میں کہ جو محمد کو کتاب ملی وہ اللہ ہی کی طرف سے ملی صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہاں مخاطب حضور نہیں ہے بلکہ سامعین ہیں، کہ لوگوں جنہیں قرآن سنا رہے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شک نہ کرو اس میں کہ تورات اللہ کی کتاب تھی جو اللہ نے دی موسیٰ کو. اور اے لوگوں، اے قریش، اہل عرب، اور اے نوع انسانی ایٹ لارج، ہیومینٹی ایٹ لارج، کوئی شک نہ کرو اس میں کہ یہ قرآن محمد کو ملا ہے اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم. فلا تکن فی مریت من لقائه، آگے چلیے، وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا، اور ہم نے بنی اسرائیل میں ایسے امام اٹھائے، ائمہ، یہدون بامرنا، جو لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتے تھے ہمارے حکم سے. یہ ہے نقطہ، اہم عملی نقطہ. اور سورہ روم کی آیات اور ان آیات کا اب آپ تصویر کے دو رخ جو ہے جوڑ لیجئے. دین کی اقامت کی جد و جہد پر قبر بستا رہو، حالات کچھ بھی، دائیں بائیں مت دیکھو، حالات سے کوئی تاثر نہ لو، لگے رہو، جمے رہو. فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اسی کے لیے دعوت دو اور جمے رہو جیسے کہ تمہیں حکم ہوا ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، ان کے پیچھے نہ چلو. یہ مضمون ہے ان آیات کا مرکزی مضمون، اور اقامت دین کی جد و جہد کا جو راستہ ہے وہ کیا ہے، اس کتاب کے ذریعے سے اس کو ہاتھ میں لے کر
نوع انسانی کی ہدایت و رہنمائی کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے میدان میں آ جاؤ. جیسے کہ اللہ نے موسیٰ کو کتاب دی اور بنی اسرائیل میں ایسے لوگ پیدا کیے, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, اور ہم نے ان میں ایسے امام ایسے رہنما. امام کسے کہتے ہیں؟ الف میم میم کا مادہ عربی زبان میں آتا ہے قصد کرنے کے لیے. امام راستے کو بھی کہتے ہیں, شاہراہ کو جس پر آپ چل رہے ہوں, آپ گویا کہ اس کا قصد کرتے ہوئے چلتے ہیں. امام جو ہمارے آگے نماز میں امام ہے, جس کی طرف یو لک ٹوورڈز ہم, وہ اگر حکم دیتا ہے وہ اللہ اکبر کہتا ہے, حکم میں جاتے ہیں. اسی طریقے سے امام وہ ہے کہ جو لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بنے. جیسے کہ قرآن مجید میں آیا, وہ جو ختم قرآن کی دعا ہے اس میں یہ الفاظ آئے, وَجْعَلْهُ لَنَا اِمَامًا وَنُورًا وَهُدًا وَرَحْمَةً, اے اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے امام بنا دے, نور بنا دے, ہدایت بنا دے, رحمت بنا دے. اب قرآن بھی امام, اور جو اس قرآن کو ہاتھ میں لے کر لوگوں کو سیدھی راہ کی طرف بلائے وہ امام. تورات امام تھی بنی اسرائیل کے لیے, اور بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے یہ ذمہ داری اپنے اوپر لے لی کہ اس تورات کی تعلیم و تعلم, اس کا عام کرنا, اس کا پھیلانا, اس کے ذریعے تذکیر, اس کے ذریعے نصیحت, اس کے ذریعے تربیت, اس کے ذریعے تبلیغ, وہ بھی امام بن گئے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. اگلا لفظ جو ہے یہ اہم ترین لفظ ہے اس آیت کا, لَمَّا صَبَرُوا. یہ کام وہ کب کر پائے جبکہ انہوں نے صبر کی روش اختیار کی. صبر کے بغیر چارہ نہیں. ابھی صبر کے اوپر وقت بہت ہو گیا ہے, میں کیا عرض کروں. ایسا جامع لفظ ہے صبر, اطاعت پر صبر کرنا. شدید سردی کا موسم ہو اور کہیں کوئی گیزر لگا ہوا نہ ہو اور کہیں کوئی ہیٹر نہ ہو, اور نماز فجر جو ہے فرض ہے, پانی موجود ہے چاہے یخ ہے, اس کے ہوتے ہوئے آپ تیمم نہیں کر سکتے. کتنا صبر چاہیے اس فرض کو ادا کرنے کے لیے. اس کو کہیں گے صبر علی الطاعہ, اطاعت پر صبر کرنا. ایک ہے صبر عن المعصیہ, نافرمانی اور گناہ سے صبر. رشوت پیش کی جا رہی ہے, مال کسی محبوب نہیں, اس کو ٹھکرا دینا یہ صبر ہے معصیت سے. یا جیسے حضرت یوسف کو دعوت گناہ دے رہی ہے عزیز مصر کی بیوی, جوان انسان, پوری جانی کو پہنچا ہوا انسان, ایک نوجوان, یہ صبر ہے عن المعصیہ. معاذ اللہ, جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو تھاما روکا. ایک ہے صبر عن الابتلاء, آزمائش, امتحان. ابو جہل کا کوڑا پڑ رہا ہے پیٹھ پر حضرت سمیہ کے اور وہ ڈٹی ہوئی. اس کا مطالبہ آخر میں صرف یہ رہ گیا تھا, ایک دفعہ کہہ دو میرے اس بت کے بارے میں بھی کہ ہاں یہ بھی حق ہے, یہ بھی حق ہے. یہ نہیں کہتا تھا کہ یہ ہی حق ہے. اللہ کو مانو, پوجو, جو چاہو کہو, اسے بھی کہہ دو کہ یہ بھی حق ہے. ایک دفعہ کہہ دو چھوڑ دوں گا. یہ ہے صبر عن الابتلاء, نہیں کہنا, جان چلی جائے کوئی پرواہ نہیں, جسم ادھر رہا ہو, کھال دڑ رہی ہو, خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں, یہ ہے صبر عن الابتلاء. اور ایک صبر جو یہاں درکار ہے اس کو اب نوٹ کیجئے, آرزوؤں اور امنگوں اور ولولوں اور ورلڈلی ایمبیشنز کا صبر. قرآن ہاتھ میں لے کر اس فریضے کی سر انجام دی جس کے بارے میں فرمایا, جعلنا منہم ائمتا یہدون بامرنا. اس کے لیے وہ نوجوان درکار ہیں جو اپنے کیریئرز کی قربانی دینے کو تیار ہیں, جو اپنے روشن مستقبل کا قربانی دینے کو تیار ہیں, جن کے لیے زندگی میں راہیں کھلی ہوئی ہو اور وہ انہیں تج دے. وہ نہ ہوگی تو کیسے ہوگا؟ اگر صرف وہی لوگ رہ جائیں جو ریجیکٹ مال ہے اس نوع انسانی کا, جن کا کوئی کام دنیا میں نہیں ہے, جن کے لیے کوئی کیریئر نہیں ہے، جن کے لیے کوئی مواقع نہیں ہے، وہ کوئی کام نہیں کر سکتے، لیکن جن کے سامنے ترقی کی راہیں کھلی ہوئی ہوں، ایمبیشنز ہوں، محسوس ہوتا ہوں کہ صلاحیت بھی ہے، ذہانت بھی ہے، مواقع بھی ہے، آگے بڑھنے کے امکانات بھی ہیں، اور وہ اس کو تھامیں اور روکیں، یہ ہے سب جو درکار ہے اس کام کے لیے جو اس آیت میں آیا ہے. وجعلنا منہم ائمتن یہدون بامرنا لما صبروا. مجھے حال ہی کا ایک شعر یاد آیا ہے، بہت پیارا ہے، اس مضمون کی مناسبت سے. زوف پیری بڑھ گیا، جوش جوانی گھٹ گیا، اب آسا بنوائیے نخلے تمنا کاٹ کر. یہ تمنا ہے اور آرزوئیں، اب بڑھاپا آ گیا ہے، ان آرزو اور تمناؤں کے درخت کو تراشو اور اس لکڑی سے آسا بناؤ، اس کے سہارے سے چل پاؤ گے. جو شخص اس راستے پر آنا جائے آنا چاہے، اسے اپنے دنیاوی کیریئرز اور اپنے مواقع اور اپنے روشن مستقبل کا آسا اس درخت کو کاٹ کر اور وہ آسا بنانا ہوگا جو آسائے موسیٰ کی طرح ہاتھ میں آئے. اس لیے کہ یہ کلام پاک واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے معجزے سے ہزار گنا زیادہ بڑا معجزہ ہے. وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون. اور ہم نے ان میں ایسے امام پیدا کیے، اٹھائے، جو لوگوں کو ہدایت دیتے تھے ہمارے حکم سے، جبکہ انہوں نے صبر کی نفس اختیار کی اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے. یہ پہلا پری ریکوزٹ ہے.
یقین نہیں ہے تو صبر کاہے کے لیے ہوگا؟ یقین نہیں ہے تو اس کام کے لیے آدمی قربانی کاہے کو دے گا؟ اور یہاں لفظ یو قانون آیا ہے، ایمان نہیں. ایمان تو قانونی ایمان بھی ہے کہ کہہ دیا زبان سے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و یوم الاخر و القدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی و البعث بعد الموت. ایمان ہو گیا. ایمان تو یہ بھی ہے کہ کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. ایمان ہو گیا. لیکن ایمان نہیں، یقین. یقین پیدا کرے نادان، یقین سے ہاتھ کھاتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فخوری. وہ ضرورت ہے. وجعلنا منہم ائمتا یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون ان ربک ہو یفصل بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون. یقیناً تیرا رب فیصلہ کرے گا لوگوں کے مابین ان تمام چیزوں کا جن کے بارے میں وہ آپس میں اختلاف کرتے رہے تھے. اور اب دیکھیے، یہ ہے وہ نسبت، عکسی نسبت ہے. وہاں ان آیات کے شروع میں جو مضمون آیا تھا سورہ روم میں، یہاں ان آیات کے آخر میں وہ مضمون آ رہا ہے. وہاں بھی آیا تھا قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل. یہاں کیا فرمایا؟ اولم یهد لهم کم اهلکنا من قبلهم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات افلا یسمعون. کیا یہ چیز ان کی ہدایت کا ذریعہ نہیں بنی؟ کیا انہیں اس سے عبرت حاصل نہیں ہوئی؟ اولم یهد لهم، کیا انہوں نے اس سے کوئی سبق اخذ نہیں کیا؟ کیا انہوں نے اس سے کوئی عبرت نہیں پکڑی؟ اولم یهد لهم کم اهلکنا من القرون من قبلهم من القرون، کہ ہم نے کتنے ہی قوموں کو ہلاک کیا ان سے پہلے. یمشون فی مساکنہم، وہ بھی اپنی بستیوں میں ایسے ہی چلتے تھے، یہی چلک پھرک تھی، یہی رونقیں تھی، یہی خرید و فروخت تھی، یہی گھروں کی تزئین و آرائش تھی، یہی لوگوں کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ کھانوں کی فکر تھی، یہی کچھ تھا. دنیا میں ہمیشہ یہی ہوتا رہا، بڑی چلک پھرک. تقلبهم فی البلاد، ان کی آمد و رفت، ایاب و ذہاب، ان کا بھی یہی شان و شوکت کا معاملہ تھا. ان فی ذلک لآیات. ویسے تو یہ کہ قوم ہود اور قوم نوح اور قوم عاد میں عرض کر چکا، لیکن میرے اور آپ کے لیے خاص طور پر آج کل کے حالات میں بار بار یاد رکھنے والا جو معاملہ ہے وہ اسپین کا ہے، ہسپانیہ کا ہے. ہسپانیہ تو خون مسلمان کا امی ہے، مانند حرم پاک ہے تو میری نظر. ایک ہی وقت میں اسلام کی یہ توسیع. وہاں کیا ہوا؟ اولم یاد لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم. ہم بھی جامع مسجد دلی اور لال قلعہ دلی اور نہ معلوم کیا کیا کچھ چھوڑ کر آئے, تاج محل چھوڑ کر آئے, وہ بھی نہ معلوم کیا کچھ چھوڑ گئے. ابھی ایک مہلت ہمارے پاس ہے, بہت بڑا فضل و کرم کہ اللہ نے یہ ملک دیا تھا, بہت بڑی عطا اس کی مملکت خدا داد, اس کو بھی ہم نے دولت کیا. اب بھی بڑا فضل ہے کہ کم سے کم وہ مشرقی پاکستان جو بنگلہ دیش ہے ون پیس ہے, ابھی وہ ایک آزاد اور خود مختار ملک کی حیثیت سے ہے, اس کی تعمیر نو ہو سکتی ہے. ہم سے جدا صحیح اپنی جگہ رہے, خوش رہے, اور اسلام وہاں بھی آئے اللہ کرے. لیکن یہ کہ میرے اور آپ کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ وٹ ریمینز آف پاکستان جو ہمارے پاس ہے, جس کے آج ہم امین ہیں, ہم میں سے ہر شخص جس کے بارے میں مسئول ہے, وہ کن حالات میں سے گزر رہا ہے. وہ ولا نذیقنہم من العذاب الادنی دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون. یہ ساری جو ہمارے لیے تنبیہات آ چکی ہیں, اس کے بعد بھی اگر ہم نہ جاگے. اولم یہد لہم کم اہلکنا من القرون من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات. یقیناً اس میں نشانیاں ہیں, لیکن کس کے لیے؟ افلا یسمعون, تو کیا سنتے نہیں ہو؟ کیا یہ تمہارا سننا صرف حیوانوں کا سا سننا ہے؟ بڑے پیارے اشعار ہیں, دمچیز پیامے سنیدی نہ شنیدی, درخواست کے تو یک جل رہے آمیخ نہ دیدی, دیدن دیگر آموز سنیدن دیگر آموز. یہ سانس جو آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا ایک پیغام ہے, سنتے ہو کہ نہیں؟ اور تمہارے اس خاکی وجود کے اندر تمہاری ایک نورانیت بھی ہے, ایک نور بھی ہے. وہ جو کہا گیا کہ نفخت فیہ من روحی, تم محض خاکی نہیں ہو, تمہارے اندر ایک نورانی ایلیمنٹ بھی ہے. درخواست کے تو یک جلوہ آمیخ نہ دیدی, دیکھتے ہو کہ نہیں؟ دیدن دیگر آموز سنیدن دیگر آموز. حیوانوں کے دیکھنے سے ذرا بلند تر ہو کر انسانوں کا دیکھنا دیکھو, اور حیوانوں کے سننے سے ذرا بلند تر ہو کر انسانوں کا سننا سنو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وہ دیدن دیگر اور سنیدن دیگر عطا فرمائے, وہ جس کے بارے میں حضور نے دعا کی کہ اللہم ارنی حقیقت الاشیاء کما ہیا, اے اللہ مجھے تو اشیاء کی حقیقت دکھا جیسے کہ وہ ہے. ظاہر تو دیکھ رہے ہیں, سب دیکھ رہے ہیں, ہر ایک کو نظر آ رہا ہے, یہ کار جا رہی ہے اور یہ ٹرک آ رہا ہے, وہ کتا بھی دیکھ رہا ہے, وہ بھی اپنا بچاؤ کر لیتا ہے. ہم نے اگر دیکھ لیا اور بچاؤ کر لیا تو کون سی بڑی بات ہے؟ انسان کا دیکھنا کچھ اور ہے. حیوانات بھی دیکھ رہے ہیں کہ سورج طلوع ہو گیا اور اب چاند طلوع ہو گیا, ہم نے بھی دیکھ لیا تو کون سی بڑی بات کی؟ ہم نے کچھ فاصلے ناپ لیے ہیں, سورج کا اتنا ہے, چاند کا اتنا ہے, اللہ اللہ خیر اللہ. لیکن اگر خالق سے, مالک سے, اصل رازق سے, اصل مالک سے, اصل حاکم سے اگر دوری رہی تو پھر ہمارا دیکھنا کیا اور سننا کیا؟ اگر آج ان دو جو ہماری آیات کے یہ دو حصے تھے آج کے دس کے, ان میں نوٹ کیجئے, اصل حاصل دو چیزیں, اقیم وجہک للدین اور امتا یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون. وہ جو کام ہے اقامت دین کا, اس کا اساسی منہاج ہے کتاب اللہ کے ذریعے سے دعوت, نصیحت, تذکیر, تربیت, تبلیغ. جو میرا کتاب چاہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت اور انقلاب اسلامی کا بنیادی منہاج, انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اساسی منہاج, یہ دو مضامین اصل میں آج جو ہم نے پڑھے ہیں, ان کی شرح و بسط کے ساتھ اگر تفصیل آپ کو درکار ہو تو اس کتاب سے کا مطالعہ کر لیجئے. اب کل ایک بہت اہم مضمون ہے, وہ سورہ آراف اور سورہ انعام کی بات آیات کے حوالے سے سامنے آئے گا, جس میں کہ وہ عملی شکل سامنے آتی ہے کہ اقامت دین کا اساسی منہاج تو یہ ہے, تکمیلی اقدام کیا ہوگا, آگے کیسے بڑھیں گے, وہ آخری اقدام کون سا ہوگا جس سے کوئی انقلاب آئے اور دین ایک نظام کی حیثیت سے قائم ہو جائے. مجھے اپنے فلسفے کی حیثیت سے بیان نہیں کرنا,
اگر کبھی لکھوں گا بھی تو جان لیجئے کہ میری سورس سوائے قرآن و سنت اور سیرت رسول کے اور کوئی نہیں. لیکن کل تو انشاءاللہ العزیز اسے تمام تر آیات قرآنیہ ہی کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کروں گا. کوشش کروں گا اگر ہو سکا ہمارے ساتھی شاید بھاگ دوڑ کر لے کہ ان آیات کا متن کل تیار ہو جائے اور آپ کو مل جائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات من ذکر الحکیم. قرآن العظیم اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا ان نقيم دينك المتين اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من اعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.